بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما اتدرون اين تذهب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله عالم. قال ان هذه تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدا فلا تزال كذلك حتى يقال لا يرتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري حتى تنتهي الى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدا ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي الى مستقرها ذات تحت العرش فيقال لها ارتفعي اصبعي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدرون متى ذاكم ذاك حين لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في ایمانها خيرا. یہ روایت اجمال کے ساتھ اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، یہاں اس کی کچھ تفصیل ہے. اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ قیامت کے جو احوال حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں ان میں ایک یہ چیز بھی بیان ہوئی ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس میں ایک تغیر یہ آ جائے گا کہ سورج کی گردش کا رخ بدل جائے گا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید سے جو باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہیں یا دین کے دوسرے ماخذ سے جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں اگرچہ اس کی کوئی تفصیل تو نہیں بیان کی گئی لیکن یہ چیز قرآن مجید کے خلاف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کا نظم قیامت کے موقع پہ درہم برہم ہو جائے گا. یہ اس وقت کا ذکر ہے جبکہ قیامت برپا کر دینے کا فیصلہ کر لیا جائے گا. اس میں اگر پہلے مرحلے میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ سورج کی گردش کا رخ بدلتا ہے اور پھر اس کے بعد پوری دنیا میں اس زلزلے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے جس کی تفسیر قرآن مجید بیان کرتا ہے، تو یہ بعید از قیاس نہیں ہے. اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں کہ آدمی اس کا انکار کرے. یہاں اس کی تفصیل کچھ کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، یہ واقعہ کس موقع کے اوپر ہوا اس کو بیان کیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کی روایت ہے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو اس کے لیے مستقر مقرر کیا گیا ہے یہ وہاں چلا جاتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور اپنی گردش کے رخ پر اسی طرح چلتے رہو، جہاں سے تم آئے تھے ادھر ہی لوٹ جاؤ. چنانچہ یہ لوٹ جاتا ہے اور ہمارے سامنے دوسرے مطلع سے طلوع ہو کر فجر کا آغاز کر دیتا ہے. پھر یہ اسی طرح چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے اللہ کے مستقر کے نیچے چلا جاتا ہے اور پھر سجدے میں گر جاتا ہے. ایسے ہی رہتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھو اور اٹھ کر اپنے ہی راستے کے اوپر لوٹ جاؤ. پھر یہ لوٹ جاتا ہے اور پھر جس طرح مشرق سے طلوع ہوتا ہے ایسے ہی طلوع ہو جاتا ہے. پھر یہ اسی طرح چلتا رہے گا یہاں تک کہ یہ ایسے چلتے چلتے جائے گا کہ کسی کو گمان سان بھی نہیں ہوگا کہ اس کی گردش میں کوئی تبدیلی آئی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے عرش کے نیچے اپنے مستقر پر پہنچ جائے گا اور اس سے اس روز یہ کہا جائے گا کہ اب تم مغرب سے طلوع ہو جاؤ، یعنی اپنی گردش کے راستے کو بدلو اور دوسرے طریقے سے طلوع ہو جاؤ. تو یہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا. تو حضور نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب قیامت برپا ہو جائے گی اور کسی شخص کے ایمان لانے کا کوئی امکان باقی نہیں رہے گا. پھر آپ نے سورہ انعام کی آیت پڑھی کہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت کسی کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، ہاں ان لوگوں کے ایمان کے سوا جو پہلے ہی سے اپنے دل کو ایمان پر قائم کیے ہوئے ہیں اور اپنے ایمان میں نیکی اور خیر کا راستہ اختیار کر چکے ہیں. یہ جو روایت ہے اس میں گویا تفصیل ہو گئی ہے اس واقعے کی اور اس کا ایک پس منظر بھی بیان کر دیا گیا ہے. اس کو اگر آپ بالکل جیسے اس کے الفاظ ہیں اسی طریقے سے لے لیں اور یہ خیال کریں کہ اس میں سورج کی گردش کا کوئی ضابطہ بیان کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ مشاہدے کے بالکل خلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو ہم بہت اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں، اور اب کیا جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی جانتے تھے کہ سورج کی گردش اس طرح ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں اگر ایک طرف وہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے دوسری طرف غروب ہو رہا ہوتا ہے. یعنی طلوع و غروب کے عمل کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ وہ ایک طرف اگر غروب ہوتا ہے تو کہیں چلا جاتا ہے، بلکہ اس کی گردش اسی طرح رواں دواں ہوتی ہے اور دنیا کا نظم اسی طریقے سے چل رہا ہے. لہذا اس کا کوئی مادی پہلو سے اگر آدمی تفسیر کر کے مطلب لیتا ہے یا اس کو کسی معنی میں لیتا ہے تو پھر جن لوگوں نے اس روایت کا سرے سے انکار کر دیا ہے ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہ جاتا. یعنی بہت سے لوگوں نے جب اس کو اس پہلو سے دیکھا تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما سکتے. لیکن اگر آپ اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں در حقیقت سورج کی گردش کے اس قانون کو بیان نہیں کیا گیا بلکہ بہت خوبصورت اسلوب میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ یہ جو کچھ بھی گردش ہو رہی ہے اور طلوع و غروب ہو رہا ہے یہ خیال نہ کرو کہ ذات خداوندی نے ایک قانون میں اس کو باندھ دیا اور اس کے بعد اس سے غیر متعلق ہو گئی. قرآن مجید میں جو اصول بیان ہوا ہے کہ اللہ لہ الخلق والامر, یعنی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے اور تمام امور کی نگرانی بھی وہی کر رہا ہے, تو جب تمام امور کی نگرانی وہ کر رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر گویا یہ سمجھایا ہے کہ یہ سورج طلوع ہوتا ہے خدا کے حکم سے ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے خدا کے حکم سے ہوتا ہے. آپ سادہ لفظوں میں اگر سائنسی تعبیر اختیار کر لیں تو یہ کہیں کہ سورج کی ساری گردش جو کچھ بھی ہو رہی ہے یہ در حقیقت اللہ کے حکم سے ہو رہی ہے. اب اللہ کا عرش کہاں قائم ہے, اس کی حکومت کس طرح اس کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے, یہ نظم کس طرح اس کے اشارے پر چل رہا ہے, اس کی تفصیلات تو ہم نہیں جانتے, یہ امور متشابہات میں سے ہے, لیکن بتانا اسی کو پیش نظر ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ سورج اگر ادھر سے طلوع ہوتا ہے اور ادھر غروب ہوتا ہے تو یہ کوئی ایسا قانون ہے کہ جس قانون میں اب پروردگار کی کوئی مداخلت باقی نہیں رہی. یعنی اللہ ہی کا اذن ہوتا ہے تو یہ ادھر سے طلوع ہو جاتا ہے, اللہ ہی کا اذن ہوتا ہے تو اپنی گردش مکمل کر لیتا ہے. اس کو بیان کیا اس طریقے سے کہ یوں سمجھو کہ یہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور پھر اس کو خدا کہتا ہے کہ جاؤ اب جا کر طلوع ہو جاؤ تو طلوع ہو جاتا ہے, خدا کہتا ہے غروب ہو جاؤ تو غروب ہو جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے کلام میں اس طرح کی تمثیلات کی بہت مثالیں ہیں. یہ گویا ایک بڑی عمدہ تمثیل ہے, جیسے کہ آپ بائبل میں یا انجیل میں خاص طور پر سیدنا مسیح علیہ السلام کی تمثیلات کا مطالعہ کرتے ہیں. اس میں کوئی سائنسی چیز بیان کرنا پیش نظر نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کی طرف توجہ دلانا پیش نظر ہے کہ جو کچھ تمہیں عالم اسباب کے تحت ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے اور جس میں خدا کا ایک قانون ہے جو سب معاملات کر رہا ہوتا ہے, اس کے پیچھے بھی لمحہ لمحہ خدا کا اذن ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معاملہ ہو جائے. تو یہ جو اتنا بڑا نظام چل رہا ہے جس کے تحت سورج کی گردش ہو رہی ہے اور طلوع و غروب ہو رہا ہے اور دن اور رات جو ہے وہ ایک دوسرے کے پیچھے جا رہے ہیں جیسے قرآن اس کو بیان کرتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات کا اگر کوئی چاہے تو مشاہدہ کر لے, اللہ کے اذن کے بغیر ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی. اس کو اس اسلوب میں بیان کر دیا ہے کہ تم یوں سمجھو کہ جیسے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اللہ کا اذن اس کو عرش کے نیچے سے ملتا ہے, گویا خدا کی حکومت کی تعبیر ہے عرش, تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ اب تم طلوع ہو جاؤ تو طلوع ہو جاتا ہے, اللہ کہتے ہیں کہ غروب ہو جاؤ تو غروب ہو جائے گا. اور اسی کو پھر بیان کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ جب وہ وقت آئے گا کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ محکم کارخانہ کائنات کا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا, نہیں, یہ خدا سے اذن لے کر ہی اس گردش کو قائم رکھے ہوئے ہیں. جب یہ اذن اس کو نہیں ملے گا یا اس کو حکم دیا جائے گا کہ لوٹ جاؤ اور پلٹ کر مغرب سے طلوع ہو جاؤ تو یہ ساری گردش کا نظام اسی طریقے سے الٹ جائے گا. یہ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر سمجھائی ہے. اور ظاہر ہے کہ بیان کرنے والا جب بیان کرتا ہے تو اس طرح سے بیان کر دیتا ہے کہ ضروری نہیں کہ اس میں الفاظ اسی طریقے سے ہوں جیسے حضور نے کہے ہوں گے, ایک تعبیر ہے جس کو بیان کر دیا جاتا ہے. تو اس سے لوگوں کو یہ خیال ہوا ہے کہ یہ کوئی مادی یا سائنسی واقعہ ہے جسے بیان کیا جا رہا ہے, اور سورج کہیں غروب ہوتا ہے جا کر اور پھر اس کے بعد اس کو اذن ملتا ہے تو وہ پھر اٹھتا ہے. طلوع و غروب کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ یہ بات بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق یہ سب معاملات کس طرح اس کے منشا اور اس کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ کائنات کا یہ نظام اس کے اذن کے بغیر چل رہا ہے. سورج کی یہ گردش جس پر زندگی کا انحصار ہے, جس سے دن اور رات پیدا ہو رہے ہیں, جس کی بنیاد پر انسان کو یہ سب کچھ یہاں میسر ہے, وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اور اٹھنے کی ہمت نہیں ہے سورج کی کہ وہ ایک جانب سے نکلے اور دوسری جانب چلا جائے اگر اللہ کا اذن اس کو حاصل نہ ہو. اصل میں پیغمبر یہ بات ہے جو بتانے کے لیے آتے ہیں, یعنی وہ کوئی سائنسی حقیقتیں بیان کرنے کے لیے نہیں آتے بلکہ حقیقتوں کے اندر اتر کر انسان کو ان چیزوں پر غور کرنے کے لیے اور توجہ دلانے کے لیے آتے ہیں, اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ معاملات کس طریقے سے کرتے ہیں. قرآن مجید میں اس کے برعکس دوسری تعبیریں اختیار کی گئی ہیں, یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ گردش کا نظام اللہ کی آیات ہیں, اللہ کی نشانیاں ہیں, اور ان کے ذریعے سے تم خدا کی معرفت حاصل کرتے اور خدا کو پہچانتے ہو. جب قرآن بھی یہ بات کہتا ہے کہ تم زمین کے اس طرح گردش کرنے میں اور اس طریقے سے آفتاب کے اور چاند کے گردش کرنے میں اور ایک دوسرے کے پیچھے چلنے میں اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرو، تو وہ کیا نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ یعنی اس کی قدرت ہے، اس کی رحمت ہے، اس کی حکمت ہے. اسی رحمت، قدرت اور حکمت کی طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ توجہ دلائی ہے، جس کو اس طرح سے بیان کر دیا گیا جس سے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ جیسے گویا طلوع و غروب کا کوئی قانون بیان کرنا پیش نظر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیز نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.